السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 2759. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. سورة نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار جو وارث نہ ہوں اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو ان کو بھی ترکے میں سے کچھ نہ کچھ کھلا دو یا دے دو، یا اگر نہ کر سکے تو اچھی بات کہہ کر نرمی سے ٹال دو. اب یہاں پر اس باب کا کوئی عنوان امام بخاری نہیں لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی عنوان یا کوئی نام دینا چاہتے ہوں لیکن نہ دے سکے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر اس کو کھلا چھوڑ دیا ہو تاکہ آگے آنے والے لوگ اس باب کا کوئی نام دے دیں. جیسے کہ بعض احادیث کے اوپر ہمیں کوئی عنوان نہیں ملتا ہے امام بخاری کے پاس، باب لکھا ہوتا ہے. تو دو تین ریزن میں سے کوئی بھی ریزن پورا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پر قرآن کریم کی وہ آیت لائے ہیں پہلے، جس میں رشتہ داروں کے بارے میں جو غیر وارث ہوتے ہیں، کہ اگر ایسے غریب کوئی رشتہ دار وراثت کی تقسیم کے وقت وہاں موجود ہو تو گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں، اور اگر کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان سے بھلی اور نرمی والی بات کہیں. تو یتیم یا مسکین ہو یا وارث تو نہیں ہے وہ، لیکن تقسیم کے وقت وہاں پر موجود تھے، تو اس نے ان کو نرمی سے جواب دینا ہے. اور اس آیت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ہی کلیئر واضح احکام موجود ہیں کہ جو غیر وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ نہیں ہوتا وراثت میں، جو وارث ہوں گے انہی کا حصہ ہے، اور 1/3 کی انسان وصیت کر سکتا ہے اپنی زندگی ہی میں. واللہ عالم. ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، اور ان سے بشر جعفر، اور ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہ آیت جس کا ذکر عنوان میں ہوا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے. نہیں، قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں. ترکے کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو وارث ہوں ان کا حصہ دیا جائے گا، اور دوسرے وہ جو وارث نہ ہوں ان کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے. وہ یوں کہے کہ میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا، لہذا اچھی بات ہی کر لیں. تو بہرحال یہاں ایک اچھے اخلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ غریب یا مسکین رشتہ دار آئیں یا یتیم ہوں اور ایسے وقت میں موجود ہوں، ایسی بات ہے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ان کو بھی کچھ ملے، حصے سے ترکے سے کچھ ملے، یا کچھ ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا دیا جائے. اگر آپ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان سے اچھی بات ہی کرو. اور یہاں عبداللہ بن عباس اپنے اوپینین ظاہر کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن منسوخ نہیں ہوئی بلکہ لوگ سست پڑ گئے ہیں رشتہ داروں کو دینے دلانے میں جو غیر وارث ہوتے ہیں. اصل میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اگر ہم اپنے دین کی مجموعی طور پر اس کے اخلاق کو سمجھیں یا اس کی اسپرٹ کو سمجھیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح آ سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو اسی بات کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں قرآن میں اور رسول اکرم کی احادیث کے ذریعے سے، کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اسپیشلی جو غریب اور مسکین ہیں، یتیم ہیں، غربا ہیں، ان کا خیال رکھو، کہیں وہ محروم نہ ہو جائیں. اور یہ اچھے اخلاق اور ایمان کی نشانی ہے کہ دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کرنا جو اتنی زیادہ مالدار نہیں ہے یا جو محتاج ہیں یا جن کو معاشرے میں اتنا بڑا مقام نہیں دیا جاتا یا مل سکتا کیونکہ وہ غریب ہیں. اس وجہ سے تو ان سے بھی اچھے تعلقات رکھو، ان سے بھی اچھے سے بات کرو، کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو وہ ریسپیکٹ، وہ عزت، وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. اگر کسی کو اچانک موت آ جائے تو اس کی طرف سے خیرات کرنا مستحب ہے اور میت کی نظروں کو پورا کرنا. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے اور ان سے ہشام نے، ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ کی موت اچانک واقع ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے خیرات کرو. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ والدین کی طرف سے جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں بعد میں تو وہ بدعت ہے، تو بدعت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدقہ جاریہ ہے اصل میں، کہ والدین اگر خود نہ کر سکے کسی وجہ سے تو ان کی اولاد ان کی طرف سے صدقہ یا خیرات کر دے، لیکن اس کو صرف فرض یا سنت نہیں بنا لینا ہے، لیکن والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں. تو اس سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ورثہ کی طرف سے میت کو خیرات اور صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی اگر ہمارے والدین وفات بھی پا جائیں تو ہم ان کی وفات کے بعد بھی ان کو اجر پہنچا سکتے ہیں، یا جو بھی ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے خیرات کریں گے اس کا اجر ہمارے والدین کو ملے گا. لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جیسے معتزلہ فرقہ، وہ اس بات کو نہیں مانتے، اور ویسے بھی معتزلہ فرقہ نے بہت ساری باتوں کا انکار کیا، جو صحیح نظریہ ہے اس کے خلاف ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں. اور ایک اور روایت میں، جن لوگوں نے جنازے کے مسائل ہمارے ساتھ پڑھا ہوگا وہ لوگ جانتے ہوں گے، کہ اس میں سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں، تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ پانی کا انتظام کر دینا، کہیں کنواں کھدوا دینا یا کہیں پانی اویلیبل نہ ہو تو ان کے لیے پانی مہیا کروا دینا، یہ سب سے بیسٹ صدقہ ہے. اور اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ پانی کی بہت کمی تھی، ہمارے جیسا تو نہیں تھا کہ ہر جگہ گھروں میں کنیکشن لگے ہوں اور پانی خود بخود آ جاتا ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو ندی، دریا یا کنویں سے پانی نکال کر لانا پڑتا تھا دور دراز علاقوں میں جا کر، اتنی آسانی سے پانی اویلیبل نہیں تھا. نیچے والی حدیث بھی سیم وہی ہے، لیکن اس میں نظر کی بھی بات کی گئی ہے، کہ جب سعد بن عبادہ نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ ایک نظر تھی، آپ نے فرمایا ان کی طرف سے نظر پوری کر دے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر والدین نے کوئی چیز کا اظہار کیا تھا آپ کے سامنے اور آپ کو یاد ہو وہ بات، یا ان کی کوئی وصیت ہے جو لکھی ہوئی ہے جو خیر کے کاموں کی تھی، کہ کسی کو صدقہ یا خیرات دینا یا کسی رشتے دار کی مدد کرنا یا ایسی اور بھی بہت سارے کوئی کام، یا کوئی نظر مانی ہو کہ کچھ روزے رکھیں گے یا کچھ فلاں کو کھانا کھلائیں گے، تو وہ نظر کو پوری کرنا اولاد کے ذمے واجب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وارث ہیں، تو میت کا جس طرح سے ترکہ ان کو ملتا ہے اسی طرح سے میت کی طرف سے کوئی نظر تھی تو وہ بھی انہی کو پوری کرنی پڑتی ہے اولاد کو. وقف اور صدقے پر گواہ بنانا. ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریر نے خبر دی، کہا کہ مجھے یعلا بن مسلم نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام اکرمہ سے سنا، اور انہیں ابن عباس نے خبر دی کہ قبیلہ بنی سعادہ کے بھائی سعد بن عبادہ کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ غزوہ دومت الجندل میں شریک تھے. اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. سعد نے اس پر کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف نامی ان کی طرف سے خیرات ہے. سبحان اللہ، یہاں حدیث میں صرف دو تین الفاظ زیادہ ہیں پیچھے والی حدیث کے مقابلے میں، کہ وہاں باغ کا ذکر نہیں تھا، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تو انہوں نے ہاں کہا. اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ دو جو مختلف سعد رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں بہت سے لوگوں کا نام سعد تھا، سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے، اور بھی بہت سارے سعد تھے، تو ایک واقعہ دوسرے سعد رضی اللہ عنہ کا تھا اور ایک واقعہ دوسرے سعد، واللہ عالم. لیکن یہاں پر تو ذکر ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا رسول اکرم سے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ملے گا اجر و ثواب، اور پھر انہوں نے مخراف نامی باغ ان کی طرف سے خیرات کر دیا تھا. یہ معمولی نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ مخراف پھلدار درخت کو کہتے ہیں، تو اس کو اس باغ کا نام ہی مخراف ہو گیا تھا. وہ اتنا پھلدار درخت، اتنا پھلدار باغ تھا، اتنے پھلدار درختوں کا باغ تھا کہ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا. تو آپ سوچیں کہ کتنی بیسٹ چیز انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے دی. یہاں پر تھوڑی دیر ہم رک کر سوچیں، آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے لیے کچھ ایسا کام کرتے ہوں کہ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے والدین کو بھی اجر ملے، اور یہ بھی سوچیں، یہ بات پر بھی دھیان دیں کہ میرے بعد کیا میرا ذکر خیر باقی رہے گا، کوئی مجھے اچھے نام سے یاد بھی کرے گا، یا میرا نام آنے پر کیا لوگ میرے لیے دعا بھی کریں گے، اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے خیر کے کام، لوگوں کے کام آنا۔ یعنی آپ دیکھیں خدمت خلق ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ، یعنی آپ کسی آپ کو دولت کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ شہرت چاہتے ہیں، فیم چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی خدمت کرنے میں لگ جائیے اللہ کی خاطر، نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ بلند کر دے گا۔ تو والدین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہم ضرور کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں ضرور کریں، والدین کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے جو پہلے گزرے ہمارے بزرگ، ان کے لیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے جائیں، یا کبھی کبھی چلتے پھرتے ہی صحیح ایسا کوئی صدقہ دے دیں کہ یہ اس کا اجر ہمارے والدین کو ملے، یا ہمارے دادا کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو ملے، اپنے آبا و اجداد کے لیے، ان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں، کیونکہ وہ لوگ محتاج ہوتے ہیں، وہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو دنیا سے جا چکے، ہم ہی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو دعا کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اب اتنا بڑا دل تو آج ہمارا ہے نہیں کہ ہم اپنا کوئی باغ ہی دے دیں اپنے والدین کی طرف سے، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے ماشاء اللہ، ان کے کیا کہنے، اور باغ تو ایسے ہی دے دیا کرتے تھے جیسے کہ کوئی ایک چھوٹا سا ڈنر سیٹ ہمارا ہوتا ہے، بلکہ ہم تو وہ بھی دینے کو کتراتے ہیں، لیکن سبحان اللہ صحابہ کرام انفاق میں اتنے آگے تھے کہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو ہم بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں اپنے والدین کی طرف سے۔ پھر آگے اب یہاں پر سورہ نساء کی آیت بیان کی گئی ہے، جو وراثت کے سلسلے میں سارا جو حکم ہے سورہ نساء میں ہم کو ملتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، قول اللہ عز و جل وآتوا الیتام اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اور یتیموں کا مال ان کو پہنچا دو، اور صاف ستھرے مال کے عوض گندا مال نہ لو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ جنگ احد کے موقع پر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اور ان کے بچے تھے، اور اسپیشلی لڑکیاں تھیں بہت سارے صحابہ کی، تو کہا گیا تھا کہ ان یتیم لڑکیوں سے تم نکاح کر لو، تاکہ ایک طرح سے ان کو سپورٹ بھی ہو جائے گا، ان کے جو بھی اخراجات ہیں اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بہت ساری باتیں اس سے حل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر تم کوئی اور کرو لڑکیوں سے نکاح، لیکن یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کر یا بلا وجہ بغیر کسی حق کے نہ کھاؤ۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے، بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے اصل میں۔ تو یتیم کا مال کسی عام انسان کے لیے جو کہ خود صاحب حیثیت ہو یا صاحب حیثیت نہ بھی ہو لیکن اپنا خود کما سکتا ہو، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے یتیم کا مال کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تمہاری اپنی چیز جو تمہاری اپنی خود کی کمائی سے ہوگی وہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے اور صاف ستھری ہوگی، لیکن تم کسی یتیم کا مال کھاتے ہو تو تم اپنا بھی مال خراب کر لو گے۔ صرف مال و دولت کی ہی ہوتی ہے، لیکن نہیں، وصیت یا وراثت جو بھی ہے یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، کسی کے پاس ہوتی بھی ہے، کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا مال و دولت، اور مال و دولت تو یوں ختم ہو جانے والی چیز ہے، ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے اس کو۔ اصل چیز ہے ہماری تربیت، کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا، ہم نے ان کی کیسی تربیت کی، ہم نے ان کو کیا وصیتیں کی، جو ہماری روز کی تاکید ہوتی ہے بچوں کو کہ یہ نہ کرو، یہ کرو، وہ نہ کرو۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، کہ جب ہم کسی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کوئی اسٹیشنری میں جائیں، آپ نے دیکھو گا چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز اٹھا لیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ہمیں کاؤنٹر پر پے بھی کرنا ہے، لیکن یہ والدین ہوتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں اچھائی اور برائی میں فرق، کہ نہیں بیٹا کوئی چیز آپ بغیر دکاندار کے پوچھے نہیں اٹھا سکتے، کوئی چیز سپر مارکیٹ میں آپ کھا نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ریپر کے بتا کر اس کے پیسے نہ پے کر دو، ورنہ یہ انہیں حرام ہو جائے گا، ناجائز ہوگا ہمارے لیے۔ تو یہ بچپن میں سکھائی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی ہیں جو بہت اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، تو ماں باپ اپنی اولاد کو صرف یہ ورثہ یعنی وراثت یا ترکہ ہی نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں. اور ایک حلال یعنی جو آپ کی حلال کی کمائی جس میں حرام مکس نہ ہو, یعنی جو اوپر بتایا گیا نا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ, تو صرف یتیموں کا مال ہی نہیں, دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا, رشوت لے کر مال حاصل کرنا اور اپنے بچوں کے لیے لمبی لمبی جائیدادیں کھڑی کر دینا. اب دیکھیں میں اور آپ, ہم سب انسان, ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمیں کتنی زمین لگے گی, دو گز زمین ہے نا, وہ یہی جملہ مشہور ہے نا کہ دو گز زمین چاہیے ہم سب کو. لیکن اصل چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کتنا حرام سے بچایا, کتنا ناجائز آمدنیوں سے بچایا. کوئی ترکہ نہ چھوڑنا بہت بہتر ہے اس بات سے کہ ہم ناجائز آمدنی کے ذریعے سے لمبی لمبی بلڈنگز کھڑی کریں اور خوب گولڈ اور یہ ساری چیزیں بچوں کو دیں, یہ کسی کا مال ہڑپ کر کے, کسی اور کا مال کھا کر. کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کی جائیدادیں قبضے میں کر لیتے ہیں, اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. تو کسی کی بالشت پر زمین لینا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا توق پہنائے گا. تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں, اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے وصیت ضرور تیار کریں, اور گاہے بگاہے ہم اپنے بچوں کو ضرور نصیحت کرتے رہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا خیر ہے کیا شر ہے, کس چیز میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اور کس چیز میں تمہارا دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. اصل یہی تعلیم و تربیت ہے, اور اصل یہی وصیت اور وراثت ہونی چاہیے جو والدین چھوڑ جائیں. اب دیکھیں انبیاء کچھ نہیں چھوڑتے تھے, لیکن الحمدللہ انہوں نے کیا چھوڑا, علم کا ورثہ چھوڑا. اور خرم مراد رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے آخری وصیت, وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے, کہیں سے آپ کو اگر کہیں مل سکتی ہے تو ضرور اس کو پڑھیے گا. اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی ہے کہ اس میں یہ وصیت نہیں ہے کہ میری فلاں جگہ اتنی ہزاروں کی اور لاکھوں کی پراپرٹی اور فلاں جگہ اتنی لاکھوں کی پراپرٹی ہے تم سب ڈسٹریبیوٹ کر لینا, نہیں. اس میں بہت اچھی وصیت ہے کہ اپنے بچوں کو آگے کیسی تعلیم دینا, کیسے خیر کے کام کرنا, خاندان والوں کو کس طرح سے خیال رکھنا. تو ہم کو بھی ایسی وصیت کر جانی چاہیے جو ہمارے بچوں کے آخرت کے لیے فائدہ مند بینیفیشل ثابت ہو. اور پھر یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, جیسے 7 دن عبادت ہیں, آپ دیکھیں کتنا ان کو ان کی والدہ کا خیال کہ اپنی والدہ کی طرف سے باغ الحمدللہ گفٹ کیا. اور ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان بچوں کی جن کا بھی ہم نے ذکر کیا, کہ انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنی والدہ کی دوستوں کا, ان کی فرینڈز کا اتنا خیال رکھا, اللہ جزائے خیر دے. اس لیے ہمیشہ بہت دعا نکلتی ہے بچیوں کے لیے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہر دفعہ ہر تھوڑے دن میں اپنی والدہ کے لیے, والدہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو گھر پر بلانا, ان کو انوائٹ کرنا, ان کو عزت اور احترام دینا, ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا اور ان کو بہت اچھے تحفے دینا. یعنی صحابہ نے پوچھا تھا نا رسول اکرم سے کہ یا رسول اللہ ہمارے والدین وفات پا چکے ہیں, ہم کیا کر سکتے, تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے دوستوں کو خیال رکھو جو ان کے دوست تھے. اور اسی لیے عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے کہ کچھ صحابہ تھے ایسے جن کی بہت زیادہ وہ رسپیکٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے, میرے والد کے گہرے دوست تھے. اس بنا پر صحابہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر والدین وفات بھی پا چکے ہیں, کتنی اچھی یعنی انہوں نے کتنی اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی کہ ان کے بچوں نے ان کے وفات کے بعد اپنی یعنی والدہ کی سہیلیوں کا, اپنے والدہ کے فرینڈز کا خیال رکھا, ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھا. اس کے لیے بہت دعا نکلتی ہے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی ایسی توفیق دے کہ ہمارے بعد بھی ہمارے بچے ہمارے ملنے جلنے والوں سے, ہمارے دوست احباب سے ایسے ہی نیکی کا سلوک کریں. اور مجھے لگتا ہے واقعی میں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے وہاں, یعنی اللہ تعالیٰ تو خبریں پہنچاتا رہتا ہے جتنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, کہ جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے درجات بلند ہوئے ہیں مرنے والوں کے, تو پوچھنے کے کیا ہوا, تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے, یہ تمہارے لیے جو بھی کچھ کیا ہے. تو ہمارے والدین کے درجات اس سے بلند ہوں, ایسا کام ہم کر جائیں. تو والدین وفات پا چکے ہیں, اور اگر ہم ان کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے دوستوں سے نیک سلوک کریں, اچھا سلوک کریں, تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہم کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم. جزاک اللہ خیرن. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے, کہا کہ عروہ بن زبیر ان سے حدیث بیان کرتے تھے, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کا مطلب پوچھا, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی زیر پرورش ہو, پھر ولی کے دل میں اس کا حسن اور اس کے مال کی طرف سے رغبت نکاح پیدا ہو جائے, مگر اس کم مہر پر جو دیسی لڑکیوں کا ہونا چاہیے, سوری مگر اس کم مہر پر جو ویسی لڑکیوں کا ہونا چاہیے تو اس طرح نکاح کرنے سے روکا گیا، لیکن یہ کہ ولی ان کے ساتھ پورے مہر کی ادائیگی میں انصاف سے کام لے تو نکاح کر سکتے ہیں، اور انہی لڑکیوں کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے رسول اکرم سے پوچھا تو اللہ عزوجل نے آیت نازل فرمائی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ سے لوگ عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں ہدایت کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ یتیم لڑکی اگر جمال اور مال والی ہو اور ان کے ولی ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں لیکن مہر پورا دینے میں ان کے خاندان کے کرنے کے خواہش مند اور ان کے ولی ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو لیکن پورا مہر دینے میں ان کے طریقوں کی پابندی نہ کر سکیں، ان کے خاندان کے طریقوں کی، تو ان سے نکاح نہ کریں جبکہ مال اور حسن کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی ہو، تو انہیں وہ چھوڑ دیتے اور ان کے سوا کسی دوسری عورت کو تلاش کرتے۔ راوی نے کہا جس طرح ایسے لوگ رغبت نہ ہونے کی صورت میں ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، اسی طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ جب ان لڑکیوں کی طرف انہیں رغبت ہو تو ان کے پورے مہر کے معاملے میں اور ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف سے کام لیے بغیر ان سے نکاح کریں۔ یعنی یہاں پر اس آیت کا مطلب عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھا رہی ہیں، یعنی اس آیت کی تفسیر وہ بتا رہی ہیں کہ جیسے جب کوئی لڑکیاں یتیم ہو جاتی اور وہ یتیم لڑکیاں کسی کے پرورش میں چلی جاتی، کوئی ولی ان کا بن جاتا، کوئی خاندان کا کوئی شخص، اب ایسا ہوتا کہ وہ لڑکیاں خوبصورت بھی ہوتی تھیں اور ظاہر سی بات ہے والد کا انتقال ہو گیا تو والد نے جو مال چھوڑ گئے تو وہ والد کے مال کی وارث بھی ہوتی تھی، اب جو ولی ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، چونکہ وہ ان کی سرپرستی میں تھی وہ لڑکیاں، تو وہ ولی ایسے کرتا تھا کہ کم مہر، یعنی جو کہیں باہر اگر کسی خاندان میں وہ نکاح کرتا تو اس کو مہر زیادہ دینا پڑتا تھا، لیکن چونکہ یہ اس کا تو کوئی ولی نہیں ہے یہ لڑکی کا، یتیم لڑکی کا، تو وہ ولی کیا کرتا، کم مہر دے کر ان سے نکاح کر لیتا، اس طرح سے اس کا فائدہ ہو جاتا، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر زیادہ مہر دے کر جو ایک خاندان میں مہر کا جو بھی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چاہے انہیں ڈھیروں مال کیوں نہ دے چکے ہوں، یعنی مہر، تو اگر زیادہ مہر دے کر نکاح کرنا ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی لڑکی اس ولی کی سرپرستی میں ہو جو نہ خوبصورت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ مالدار ہو، لیکن اب کوئی لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے لیکن ان کا وہ حق نہیں ادا کر پاتے تھے جیسے ایک بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، تو اس سے بھی پھر منع کیا گیا کہ نہیں یہ غلط ہوگا، یعنی تم ان کی یتیمی کا، ان کے ولی نہ ہونے کا فائدہ نہ اٹھاؤ، ایک تو ان کو مہر اچھا دو جیسے تم عام دوسری عورتوں سے نکاح کرتے وقت دیتے ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر تم ان سے نکاح کر رہے ہو بھلے ہی وہ یتیم کیوں نہ ہو یا ان کا ولی کیوں نہ ہو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ ایسے کمتر سلوک کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے۔ تو بیسیکلی یہ بات ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا کہ کوئی لڑکی ہے بے یار و مددگار اور اس کو کم مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے کہ اس کو دبا کر بھی رکھ سکیں اور ان کے اندر بھی رہے اور ان کا کام بھی پورا ہو جائے، تو یہ چیز منع کی گئی ہے۔ یعنی اصل میں یتیم لڑکیوں کی مدد کی گئی ایک طرح سے، یہاں پر ان کو سپورٹ کیا گیا ہے اور ان کی حیثیت کو اجاگر کیا گیا کہ تم یتیم لڑکیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے حقوق میں کمی نہیں کر سکتے اس طرح سے کر کے کہ تم ان کے ولی اگر ہو تو۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو اگر تم ان میں صلاحیت دیکھ لو تو ان کے حوالے ان کا مال کر دو اور ان کے مال کو جلد جلد اسراف سے اور اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے مت کھا لو، بلکہ جو شخص مالدار ہو تو یتیم کے مال سے بچا رہے اور جو شخص نادار ہو وہ دستور کے موافق اس میں سے کھا سکتا ہے، اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ حساب کرنے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس ترکے میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورت کے لیے بھی اس ترکے میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اس متروکہ میں سے تھوڑا یا زیادہ ضرور ایک حصہ مقرر ہے، اور حسیبہ کا مطلب ہے کافی، جیسے کہ آیت میں آتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفرودا۔ یہاں پر جو قلہ اور کثر کا لفظ ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑا ہو وراثت یا زیادہ ہو، جو ترکہ ہے یعنی جو مرنے والے نے چھوڑا ہے ترکہ مال، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ لکھا ہوا مفروضہ فرض کیا ہوا ہے حصہ، لہذا کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں لو اتنا ذرا سی تو چیز ہے اس کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایک لے لے جو وہاں رہتا ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، ایک چادر بھی ہوگی ایون تو اس کے چار ٹکڑے کریں گے اگر چار حقدار ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان ٹکڑوں کو کرنے سے چادر کو ٹکڑے کرنے سے منع کر دے اور کہہ دے کہ ٹھیک ہے میرا حصہ تم خرید لو اور کسی ایک کو چلی جائے. تو جاہلیت کے زمانے میں دراصل عرب کے لوگ ترکے میں صرف مردوں کا حق سمجھتے تھے, عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. ایون اگر سوتیلی ماں ہوتی تو سوتیلا بیٹا اس سے نکاح کر لیتا تاکہ مال وہیں کا وہیں رہ جائے اور باپ کی جائیداد یہ وراثت کوئی تقسیم نہ ہو. تو اللہ تعالی نے یہ باطل رسم ختم کی, عورت اور مرد سب کا حصہ مقرر فرما دیا. اور آج بھی دیکھیں بہت ساری جاہل قوموں میں عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا. ایون ہندوستان میں کہا جاتا صرف 80 سال پہلے یا 50 سال, 50 سال پہلے یہ قانون پاس ہوا, یہ قانون لاگو ہوا کہ عورت کو بھی حصہ دیا جائے گا وراثت میں, لیکن اس سے پہلے تک عورت کا وہاں پر بھی کوئی حصہ نہیں تھا. اور بہت سارے مسلمان بھی آج یہی سمجھتے ہیں جو بے دین ہیں یا لا علم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو حصہ دینے کی ضرورت ہی کیا, اس کی شادی کر دی تو اب اس کا حصہ کیا باقی رہا. اور یہ رواج ہے ہی نہیں, جبکہ ظلم ہے سراسر اور باطل ہے. یعنی اس کا پھر ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. لڑکی کا حصہ اسلام نے مقرر ٹھہرایا ہے, آپ زندگی میں جو کچھ دیتے ہیں وہ ہبہ ہوگا, اور مرنے کے بعد جتنا وراثت جو بچی ہے مرنے والے کی وہ سب کی سب تقسیم ہوگی تمام وارثوں میں. اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا اور بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کو کیا عزت اور مقام دیا. سبحان اللہ, خود عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر گواہ تھے, اور ان کا جملہ بخاری میں نقل ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی ہمارے سامنے حیثیت یا عزت نہیں تھی, یہ تو اسلام نے عورت کو عزت اور حیثیت دی. سبحان اللہ, کتنا ہم پر احسان ہے. اور اس وجہ سے عورتوں میں اتنی ترقی ہوئی, اتنا یعنی وہ لوگ وہ خود اپنا مال رکھنے لگی, اپنی صاحب جائیداد ہوئی, خود اپنا بزنس کرنے لگی. اور آج بھی آپ دیکھیں یہاں عرب میں, اور یعنی سبحان اللہ, لڑکی ہونا کوئی مایوب بات ہی نہیں سمجھا جاتا, بلکہ لڑکی اس پر بھی ویسی ہی خوشی منائی جاتی ہے جیسے لڑکے پر منائی جاتی ہے. اور صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہونا کسی کو کوئی برا نہیں لگتا, لیکن یہ ہم ہندوستان میں دیکھتے آئے ہیں شروع سے. اگر پہلے سے بیٹی ہوگی تو ہاں ہے بیٹی ہو گئی, بیٹا ہو جاتا تو اچھا تھا, بے فکری ہو جاتی. پھر اگر پہلی بیٹی ہو گئی پھر دوسری بیٹی ہو گئی, اچھا کیا دوسری بھی بیٹی ہوئی, ارے کوئی بات نہیں, جانے تو جانے دو, بعد میں بیٹا ہو جائے گا, ہے نا, یہی جملے ہوتے ہیں نا ہمارے. پھر جب تیسری بیٹی ہوتی ہے تو پھر تو بس ایسا سوگ منایا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا باقی ہوتا ہے, ورنہ تو چہروں اور باتوں سے یہی لگتا ہے کہ ہاں یہ سب لوگ مرنے والے کا ہی سوگ منا رہے ہیں. اور اگر پانچ ہو جائے بیٹیاں تو بس پھر تو پوچھو ہی مت. اور بیٹیوں کو اتنا بوجھ سمجھا جاتا ہے, یا ان کو سیکنڈ شہری کا درجہ حاصل ہے. الحمدللہ ہمارا دین اسلام نے عورت کا مقام اتنا بلند کیا, الحمدللہ اس کو وراثت میں حق دیا, مہر سے اس کو سپورٹ کیا, اس کی رائے کو معتبر جانا, اس کے لیے اتنی ریسپیکٹ اور عزت دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب بیٹی کا استقبال کرتے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے, ان کی پیشانی پر بوسہ لیتے. صفیہ رضی اللہ عنہ جب چڑھنے لگی اونٹ پر اور ان کی ہائٹ کم تھی تو آپ نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا اور وہ آپ کے گھٹنے پر پیر رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئی. سبحان اللہ, یہ ریسپیکٹ. اور ایسے کئی واقعات ہیں اگر آپ دیکھیں تو, شفا بنت عبداللہ, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت اچھا قرآن پڑھتی تھیں, اور بھی بہت سے صحابیہ کا ہم کو ملتا ہے, جیسے کہ خولہ بنت صالبہ جو سورہ مجادلہ میں جن کی وجہ سے آیت نازل ہوئی تھی. ایک دفعہ وہ راستے سے جا رہی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ بھی گزر رہے تھے, اور وہ امیر المومنین تھے اور اس وقت کئی سارا علاقہ ان کے انڈر تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے عمر, یعنی جب کسی چھوٹے بچے کو کہنا ہوتا تو عمر کہتے ہیں یا عمیر کہتے ہیں اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ اے عمیر, تمہیں یاد ہے تم کیا تھے پہلے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بالکل یاد ہے کہ میں کیا تھا, میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو دوسرے جو لوگ آس پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون خاتون ہے اور یہ کیسے لہجے میں بات کر رہی ہے. انہوں نے روکنا چاہا اس خاتون کو, تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ چھوڑ دو ان کو, یہ تو وہ خاتون ہے جس کی پکار اللہ تعالی نے ساتویں آسمان پر سنی ہے, تو عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی بات نہ سن سکے. سبحان اللہ, یہ ریسپیکٹ تھا خواتین کا. ایک عام مجمع سے ایک خاتون نے اٹھ کر کہا, جب عمر رضی اللہ عنہ نے مہر پر پابندی لگا دی کہ اتنا زیادہ مہر نہ باندھو اور اس پر کچھ لمٹ مقرر کر دی, تو ایک عام خاتون اٹھ کر کہتی, ایون جس کا نام تک کتابوں میں نہیں ملتا, بس خاتون کا ذکر ہے کہ وہ خاتون اٹھ کر کہتی ہے مجمع سے کہ اے عمر, امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں مہر پر پابندی لگانے والے, جو کہ عورت کا حق ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود فرماتے کہ تم انہیں قنطارن, تم انہیں ڈھیروں دے چکے ہو. تو عمر نے کہا کہ ایک عمر کے علاوہ یہاں تو ہر کوئی فقیہ ہے. اور پھر اپنی بات واپس لے لی اور کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں جتنا باندھنا ہے باندھو. سبحان اللہ, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا آپ رویہ دیکھیں اور ان کا جملہ بھی کتنا بروقت اور کتنا بہترین کہ ایک عمر کے علاوہ یہاں ہر کوئی فقیہ ہے کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود بڑے سب سے بڑے فقیہ تھے ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن خواتین کا بھی آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا یعنی علم تھا, ان کے علم کا لیول دیکھیں کہ کیسے دلیل دی وہ خاتون نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قنطار کا لفظ استعمال کیا ڈھیروں کا. پھر یہ جو جہیز کی بات کی جاتی ہے اور جہیز کیوں دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ لڑکی کو کمتر سمجھتے ہیں نا کہ سیکنڈ شہری کمتر سمجھتے, تو کہتے کہ اچھا یہ ہماری بیٹی کے ساتھ پلیز یہ سامان بھی لے جاتا کہ تم ہماری بیٹی کی ویلیو کر سکو عزت کر سکو, یعنی ہم وہ سامان کو اپنی بیٹی کی عزت کے برابر ملا دیتے ہیں. آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو فالتو چیزیں ہیں, یہ جو اشیاء ہیں برتنے کی چیزیں متاع دنیا, یہ بیٹیوں کے برابر ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ خود بتائیے. تو مانگنے والوں پر بھی تف ہے کہ کیسے وہ مانگتے ہیں, کیسے بے شرم لوگ ہیں کہ اپنے بیٹے کی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے وہ بیٹی والوں سے ہی مانگ کر لا رہے ہیں. لاہور ولا قوت الا بالله, بے شرمی کی حد ہے جو مانگتے ہیں اور لیتے ہیں. لینا بھی نہیں چاہیے, اگر دے بھی رہے تو نہیں لیں. کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے بیڈ نہیں خرید سکتے یا آپ اپنے بیٹے کے لیے کمفرٹر اور میٹرس نہیں خرید سکتے؟ اور وہ لڑکا کیسا بے شرم جو جہیز دیتا ہے, اور وہ بھائی بھی کیسے بے شرم جو بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں, کیسے ظلم کر رہے ہیں وہ بھائی, کہتے ہیں کہ ہم نے جو دینا تھا دے دلا دیا جہیز میں, اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. تو ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہیں ہم سے کوئی زیادتی تو نہیں سرزد ہو رہی. تو بہرحال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کی حالت بہت ابتر تھی, عورت اپنے باپ کے گھر میں کنیز کی حالت میں رہتی تھی, اور اگر وہ نابالغ ہوتی تو باپ اس کو جہاں چاہتا بھیج دیتا یا بیج بھی ڈالتا, اور باپ کی وفات کے بعد بھائی اس کا مالک بن جاتا جو جس طرح سے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. اس کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا. مشرقین عرب میں عورت صرف ایک جائیداد منقولہ سمجھی جاتی تھی, یعنی جیسے مال کی ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے اس کو میں فلاں کو تقسیم کر دوں, ایسے عورت کو بھی جائیداد سمجھا جاتا تھا اپنی, اپنے باپ یا شوہر کی ملکیت تصور کی جاتی تھی وہ. اور بیوی کی تو بہت ہی بری حیثیت تھی. تو بہرحال بہت برا حال تھا, لیکن اسلام نے ان تمام قبیح رسموں کو ختم کیا, عورت کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا کہ والدین کا درجہ تین دفعہ باپ سے زیادہ بڑھا کر بتایا. بیٹیوں کی تم اگر پرورش کرتے ہو تو تم رسول اکرم کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح سے قریب قریب کھڑے ہوں گے سبحان اللہ. اور بیٹے اور بیٹی میں تفریق کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو اگر جو بھائی آج کے دور میں, جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے خود کے قریبی کچھ لوگوں کی جان, ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا کہتے ہیں پانچ بہنیں ہیں لیکن پانچوں بہنوں کو ابھی تک وراثت میں سے حصہ نہیں دیا, جبکہ اس میں سے کچھ ایک دو بہنیں اتنی غریب اور مستحق ہیں, ان کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں, ان کو بیٹا بھی نہیں ہے, لیکن بھائی ابھی تک ان کا حصہ ان کو نہیں دے رہا ہے. حالانکہ بھائی ان کی ماشاء اللہ اگر آپ دیکھیں گے تو داڑھی بھی ہے اور دین کے کام بھی کرتے ہیں, سب کچھ معلوم ہے, لیکن کہتے کہ کھلم کھلا کہتے کہ ہم نے ان کی شادیاں کر دی تھی, جو دینا دلانا تھا وہ ہو چکا شادی کے وقت. اب یہ کہتے ہیں یہ زمینوں سے مجھے بہت محبت ہے. تو کیسی محبت ہے یہ کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر محبت؟ کیا لے کے جائیں گے ساری زمینیں ساتھ میں؟ یہ جو بہنوں کا حق ہے یہ کل قیامت کے دن اور قبر میں پوچھو گی اس کی. تو بہرحال عورت کو جو بھی حقوق حاصل ہیں اس کو اپنے حقوق معلوم بھی ہونے چاہیے عورت کو. بہت ساری بہنیں ڈر کے مارے کہتی کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, بھائیوں کی وجہ سے میکا نہ ٹوٹ جائے چھوٹ جائے, اس لیے ہم ہمارا حق نہیں مانگیں گی. کیوں نہیں مانگیں گے؟ ضرور مانگیں. اس طرح سے تو آپ بھائیوں کو اور شیئر کر رہی ہیں اور ظلم پر ابھار رہی ہیں. تو قرآن سے بہنوں کا حصہ ثابت ہے, بیٹیوں کا حصہ ثابت ہے, بیوی کا حصہ ثابت ہے, اور کوئی اس میں زیادتی نہیں کر سکتا عورت کے ساتھ. وسیع کے لیے یتیم کے مال میں تجارت اور محنت کرنا درست ہے, اور پھر محنت کے مطابق اس میں سے کھا لینا درست ہے. ہم سے ہارون بن اشعث نے بیان کیا, کہا ہم سے بنو ہاشم کے غلام ابو سعید نے, اور ان سے صخر بن جویریہ نے, نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے, کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جائیداد رسول اکرم کے زمانے میں وقف کر دی, اس جائیداد کا نام سمخ تھا اور یہ کھجور کا ایک باغ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایک جائیداد ملی ہے اور میرے خیال میں نہایت عمدہ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مال کو صدقہ کر کے نہ بیچا جا سکے، نہ ہبا کیا جا سکے، اور نہ اس کا کوئی وارث بن سکے، صرف اس کا پھل اللہ کی راہ میں صرف ہو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا، وقف کر دیا۔ ان کا یہ صدقہ غازیوں کے لیے، غلام آزاد کرانے کے لیے، محتاجوں اور کمزوروں کے لیے، مسافروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تھا، اور یہ کہ اس کے نگران کے لیے اس میں سے کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے موافق اس میں سے کچھ کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے، بشرطے کہ اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یعنی جو متولی ہوگا، یعنی جس کو زمین کا ولی مقرر کیا جائے گا دیکھ ریکھ کے لیے، تو وہ اپنے دستور کے مطابق اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کو کھانے پینے کو پورا ہو جائے، جمع کرنے کے لیے نہ لے۔ لیکن کس کے لیے تھا؟ وہ غازیوں کے لیے تھا، رشتہ داروں کے لیے تھا، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے تھا، اور غلام آزاد کرنے کے لیے تھا۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا وقف تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، اور سبحان اللہ کتنی سنہری تاریخ، یعنی بعد میں جتنے بھی لوگوں نے وقف کیا اس کا ایک حصہ ضرور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچتا ہوگا، کیونکہ رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ تم اس کو پوری طرح صدقہ یا خیرات نہ کر دو، بلکہ تم اس کو اس طرح سے وقف کرو۔ اور یہی وقف ہے اصل میں، تو وقف وہ ہوتا ہے کہ جسے نہ خریدا جا سکے، نہ بیچا جا سکے، نہ جو وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی کے نام وہ پراپرٹی ہوتی ہے، بس اس کا جو بھی مال آئے گا یا جو بھی اس کے ذریعے سے آمدنی ہوگی وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی رہے گی ڈفرنٹ پروجیکٹس پر، یعنی جو بھی ضروریات اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پر خرچ ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وقف کا متولی اپنی محنت کے عوض دستور کے مطابق اس میں سے کھا سکتا ہے، جیسے کہ عمر نے اپنا باغ وقف کرتے وقت طے کیا تھا۔ اور نیچے والی حدیث پیچھے جو گزر چکی ہے، ہم وہی، یعنی جو آیت پڑھی تھی ہم نے، ولی کے مطابق ہے، یتیم لڑکیوں کے ولی کے مطابق۔ تو اس سے کیا، اوپر والی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ وقف اپنی زندگی میں ہم کر سکتے ہیں اپنے مال کا، اور وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو آنے والی آمدنی ہے وہ یتیموں، مسکینوں، غربا اور غریب رشتہ داروں پر خرچ ہو۔ لیکن وقف میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ ہی وہ وراثت میں تقسیم ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو وقف کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تین چار چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، ایک ہے وقف، ایک ہے وصیت، وراثت، ہبا، جو مال کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وقف، وصیت، ہبا، یہ زندگی سے تعلق ہوتا ہے اس کا، اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے معراج والی حدیث کے متعلق منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ اونٹوں کے پیٹ جیسے تھے، جن میں دوزخ کا دہکتا ہوا پتھر ڈالا جا رہا ہے اور وہ نیچے سے نکل جاتا ہے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کرنے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے، اور ان سے سور بن زید مدنی نے بیان کیا، ان سے بغیث نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا یعنی پیٹ پھیر کر، اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ سات گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں، یہ تباہ کر دینے والے ہیں۔ اور اس میں پھر ایک کیا آتا ہے، ناحق مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ تو اس لیے وراثت صحیح طریقے سے تقسیم کرنی چاہیے۔ ایون اگر کوئی چھوٹے بہن بھائی ہوں تو بڑے بہن بھائیوں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین کے وراثت میں سے جو اس کا حق تھا اس کو ضرور دیں، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور جادو کرنا، یہ بھی دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہے نا. جیسے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ بہت عام ہے کہ عورتیں آرام سے چلی جاتی ہیں ساس بہو پر، بہو ساس پر یا بیٹے پر، اس طرح سے جادو وغیرہ کچھ کرتی ہیں. تو جو جادوگر کے پاس گیا اس کا بھی کچھ لمحہ یعنی ایمان ہی چلا گیا ایسا سمجھیں، کیونکہ جادوگر تو واجب القتل ہے. خود سے جو جادو کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ ان کے پاس جا کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ گناہ میں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کی عورتوں کو عقل دے اور ان کو محفوظ رکھے اس سے. اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں فرمان، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے مالوں میں بہتری کا خیال رکھنا ہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ ان کے اموال میں ساتھ مل جل کر رہو تو بہرحال وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنوارنے والے اور فساد پیدا کرنے والے کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تنگی میں مبتلا کر دیتا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اور یہاں پر جو لعنتکم کا معنی آئے ہے کہ تمہیں ہر جو تنگی میں مبتلا کر دیتا، اور سورہ طہ میں لفظ انتا آتا ہے جس کے معنی جھک گئے، اسی کے لیے جو زندہ ہے اور سب کا یعنی اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے. ایکچولی یہاں پر بار بار کیوں یتیموں کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ پہلے یتیموں کی کوئی یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لوگ یتیموں کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتے تھے کیونکہ ان کا بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی ولی نہیں ہوتا تھا. اسی لیے بار بار ہم یتیموں کے بارے میں آیتیں دیکھتے ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ ایسا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک ہوتا ہے یا ان کا حصہ ان کو دیا نہیں جاتا. لیکن سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے ہم نے خود ابھی دیکھا کہ بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے جن اپنے بڑے بھائی کی پانچ بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود سے جا کر اپنے بھائی کی بیٹی کے نام جو آدھا حصہ تھا گھر کا برابر، وہ بھائی کے نام کروا دیا، یعنی وہ بھائی کی بیٹی کے نام کروا دیا بڑی بیٹی کے نام، تاکہ بعد میں چل کر آگے چل کر کوئی زبردستی نہ کرے اور کوئی اور اس طرح سے کام نہ کرے. یعنی سبحان اللہ کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں ایماندار، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی جن کی نیت خراب ہوتی ہے، جن کی نیت میں فطور ہوتا ہے. تو اس لیے بار بار اسی کی اصلاح کی جا رہی ہے اصل میں کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جائیداد کی تقسیم میں بہت بہت زیادہ ہی کمی بیشی کی جاتی ہے، بہت زیادہ خرد برد کیا جاتا ہے، اور اسی لیے جو مرنے والا ہے اس کے مال چاہے وہ زیورات، جیسے ابھی یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کسی نے بتایا تھا کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، کوئی ہمارے جاننے والے تھے، تو ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اس وقت یعنی بیٹیوں نے ایسا کیا تھا کہ اپنی والدہ کی جو کچھ چیزیں، ان کی جو کیش کچھ منی تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، یا ان کو ان کے والدین سے جو ملا ہوا تھا وہ کہیں اٹھا کر رکھوا دیا تھا، اور نہ اس کی والد کو خبر نہ بھائیوں کو خبر. تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے، یہ تو آپ نے دھوکہ کیا ایک طرح سے، کیونکہ جو بھی مرنے والے ہیں تو مرنے والے کا جو بھی سامان ہو، جو بھی جائیداد ہو، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اس سب کو تقسیم کیا جائے گا. ایون جو والدین کی کراکری تھی، یعنی والدہ کی آپ کے جو برتن تھے، جو گھر کی چیزیں تھیں، جو اشیاء تھی برتنے کی، ان سب کو بھی تقسیم کیا جائے گا بیٹوں اور بیٹیوں میں. بیٹوں کا ڈبل حصہ ہوگا اور بیٹیوں کا اکھیرا حصہ ہوگا. تو والدہ کے انتقال پر جو والدہ کی پرسنل جو پراپرٹی ہے، پرسنل ان کے جو پیسے یا پرسنل ان کے جو زیورات تھے، وہ بھی تقسیم طلب ہوں گے. ہم سمجھتے کہ صرف والد کی پراپرٹی تقسیم کی جاتی ہے، نہیں، والدہ کا انتقال ہو جائے تو والدہ کی پراپرٹی بھی تقسیم طلب ہوگی، چاہے وہ جو بھی رہی ہو، نقد ہو یعنی کیش ہو، یا پھر زیورات کی صورت میں ہو، یا کچھ اور ہو، یا ان کا سامان ہو گھر کا. اور ہم نے یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس ہے، تو اسی لیے جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اچھی یعنی جو بیڈ شیٹس ہوتے ہیں یا اس کا کلیکشن ان کے پاس ہوتا ہے بہت اچھا، دور دراز سے بلایا ہوا، اسپیشلی جو ہاتھوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت اچھی کراکری وہ لیتے ہیں، برتن بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس، کٹلری سارا سامان بہت اچھا ہوتا ہے. تو اور یہ قیمتی چیزیں ہیں اصل میں، یہ بھی ایسٹ ہیں، اثاثہ ہیں یہ بھی، تو ان کو بھی تقسیم کیا جائے گا اگر وہ کسی کے پاس ہوں تو. سفر اور حضر میں یتیم سے کام لینا جس میں اس کی بھلائی ہو، اور ماں اور سوتلے باپ کا یتیم پر نظر ڈالنا. ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے، اور کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب۔ ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، اس لیے ابو طلحہ جو میرے سوتلے باپ تھے میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، انس سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی، آپ نے مجھ سے کبھی کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا، اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نہ کر سکا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم جانتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ تو 10 سال تک خدمت کرتے رہے، اور بعض روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ام سلیم ان کو لے کر آئی تھیں رسول اکرم کی خدمت میں، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو سوتلے باپ تھے وہ لے کر آئے تھے، تو ہو سکتا ام سلیم ہی نے کہا ہو کہ آپ ان کو لے جا کر دے دیجیے، اور ام سلیم ہی ان کو لے کر آئی ہوں، یہ دونوں ساتھ آئے ہوں۔ تو اس سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو سوتلے باپ ہوتے ہیں وہ بھی خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ایون اگر ابو طلحہ نے بھی انس رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم کی خدمت میں دیا تو ایکچولی انہوں نے خیر خواہی چاہی نہیں، کہ رسول اکرم کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کام۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم کی دعا اور برکت کا نتیجہ کیا نکلا، کہ اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی کہ ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت ہو، تو 110 سال تک ماشاء اللہ وہ حیات رہے، ان کی اپنی زندگی ہی میں 80 سے زیادہ بیٹے اور پوتے تھے ماشاء اللہ، جو سب کے سب فقیہ اور محدث اور معلم تھے ماشاء اللہ، اور پھر اتنے مالدار تھے وہ کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے، یعنی جو بھی بزنس وہ کرتے وہ بہت فلورش ہوتا تھا، تو لوگ صرف برکت کے لیے ان کا مال اپنے مال میں ملاتے تھے بزنس کرنے کے لیے، تاکہ ان کا بھی، ان کے بزنس میں بھی اضافہ ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ اچھا فیصلہ تھا۔ تو سوتیلے والدین اگر اچھا فیصلہ کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر کسی نے ایک زمین وقف کی جو مشہور و معلوم ہو، اس کی حدیں بیان نہیں کی، تو یہ جائز ہوگا، اسی طرح ایسی زمین کا صدقہ دینا۔ اور یہ وہی والی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو بیرہا کا باغ تھا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی حدیں معلوم نہیں، یعنی بہت ہی بڑا باغ تھا، تو وہ پورا کا پورا انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا، اور رسول اکرم کے کہنے پر اپنے چچیرے بھائیوں کو دیا تھا۔ تو یعنی آپ کتنی بھی زمین دے سکتے ہیں جس کی کوئی حد بھی نہ ہو۔ اور ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم کو روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم کو زکریہ بن اسحاق نے بیان کیا، کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے بیان کیا۔ اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ایک صحابی سعد بن عبادہ نے رسول اکرم سے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا وہ ان کی طرف سے خیرات کرے تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس پر وہ صحابی نے، وہی والا باغ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ میوہ بہت ہی زیادہ میووں سے لدا ہوا باغ تھا، تو میں گواہ بناتا کہ میں نے وہ صدقہ کر دیا۔ اور یہاں پر بھی اس باغ کی بھی حدود نہیں بیان کی گئی تھی، تو جو بیرہا کا باغ تھا اس میں بھی حد نہیں بیان کی گئی تھی، اور یہ والے باغ میں بھی حد نہیں بیان کی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنا دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اگر کئی آدمیوں نے اپنی مشترک زمین جو مشاع تھی تقسیم نہیں ہوئی تھی وقف کر دی تو جائز ہے۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے، ان سے ابو الطیح یزید بن حمید نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور بنی نجار سے فرمایا تم اپنے اس باغ کا مجھ سے مول کر لو، یعنی جو بھی سودا ہے کر لو۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اللہ سے اس کا مول لیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو کچھ لوگوں کی مشترکہ زمین تھی، کہا جاتا ہے یعنی کئی لوگوں کی مل کر زمین تھی۔ رسول اکرم نے جب کہا مسجد بنانے کے لیے کہ تم اس کا جو بھی قیمت ہے تم لے لو اور سودا طے کر لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ سے اس کی قیمت لیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا سودا کرتے تھے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے۔ کیا ہی اچھا سودا ہے، کتنا بہترین سودا ہے کہ جنت کے بدلے انہوں نے سودا کیا ہے۔ تو ہم بھی ایسا کوئی سودا کریں جس کے بدلے ہمیں جنت ملے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کوئی چیز وقف کر دیتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کی ہو تو ان سبھی کو اجر ملے گا، اور وہ سب کے سب تیار ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقف کی سند کیوں کر لکھی جائے، یعنی اگر آپ کوئی اپنا مال وقف کرتے ہیں تو اس کو لکھنا چاہیے باقاعدہ، ہر چیز لکھا پڑھی کے ساتھ ہو۔ ہم سے مسرد بن مستحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زرع نے، اور کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی، وہی پیچھے والی زمین جس کا ہم نے بھی ذکر کیا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا, آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہے تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں روک رکھ اور اس کے منافع کو خیرات کر دے. چنانچہ اسی شرط کے ساتھ صدقہ انہوں نے وقف کر دیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے نہ ہبا کی جائے اور نہ وراثت میں کسی کو ملے, اور فقرا اور رشتے دار غلام آزاد کرانے اور اللہ کے راستے میں مجاہدوں کے لیے اور مہمان اور مسافروں کے لیے وقف ہے. جو شخص بھی اس کا متولی ہو دستور کے مطابق اس میں سے کھائے. تو اس سے ایکچولی یہاں پر یہ حدیث دوبارہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اور کھلے طور پہ یہاں پر بتا دے گی کہ وقف کے بارے میں کیا وصیت کرنی چاہیے اور وقف کی جو وصیتیں کیسے لکھی جائے گی, تاکہ سب کلیئر معاملہ ہو. کیونکہ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کتنا کچھ جو مسلمانوں کا وقف ہے کتنے برے حال میں پڑا ہوا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں شرطیں لکھوا دی تھی, اور عمر رضی اللہ عنہ کی جو لکھوانے کا مقصد تھا کہ آئندہ یعنی ان کے وارث اس بات کو جان لیں کہ یہ اصل جائیداد تقسیم طلب نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو کوئی بیچ سکتا ہے نہ ہی کوئی اس کو ہبا کر سکتا ہے, اسی کو وقف کہتے ہیں. اور اگر خاندان کے کوئی ایسے نادار لوگ وہاں آئیں تو ان کو اس سے مدد دی جا سکتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ 7 ہجری سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے پہلے اس کا متولی حفصہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا, اور وقف نامے کا متن لکھنے والے معقب تھے اور گواہ عبداللہ بن ارکم تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ زبانی وقف تھا, بعد میں عمر نے اپنے عہد حکومت میں اس سے باضابطہ تحریر کروا لیا تھا. فتح الباری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, لکھنے سے بہت اچھا رہتا ہے اور اس کو انہیں بیکار نہیں جانے دینا چاہیے, بلکہ جو بھی وقف ہے آج بھی جتنے اوقاف ہیں مسلمانوں کے ان سب کو استعمال میں لانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو نیچے والی حدیث بھی سیم ہے, لیکن آپ دیکھیں ساری احادیث کے عنوان آپ یاد رکھیں, محتاج مالدار اور مہمان سب کے لیے وقف کر سکتا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ یعنی جو زمین ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کی جائیداد جو جس بھی صورت میں ہو آپ وہ وقف کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کے لیے, لیکن اس کا زندگی سے تعلق ہے مرنے کے بعد نہیں, اور اس پر گواہ بنا لینا چاہیے اور لکھا پڑی ہونی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. اور مسجد کے لیے زمین وقف کرنا یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو مسجد بنائے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرے گا, تو یہ بھی کئی صحابہ سے ثابت ہے. پھر جانور گھوڑے سامان اور سونا چاندی وقف کرنا یہ بھی جائز ہے, یعنی آپ کوئی جو اشیاء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر سکتے ہیں اور اس کو بھی کوئی نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے. حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ ہی کی ہے. سیکنڈ والی حدیث دیکھیے 2775. ہم سے مسد نے بیان کیا, کہا ہم سے یحیی بن قطان نے, کہا ہم سے عبیداللہ عمری نے, اور کہا ہم سے نافع نے بیان کیا, ہم سے عبداللہ بن عمر نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک آدمی کو دے دیا. یہ گھوڑا رسول اکرم کو حضرت عمر نے دیا تھا اس لیے کہ آپ جہاد میں کسی کو اس پر سوار کریں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ جس شخص کو یہ گھوڑا ملا تھا وہ اس گھوڑے کو بازار میں بیچ رہا ہے, اس لیے رسول اکرم سے پوچھا کہ کیا وہ اسے خرید سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ہرگز اسے نہ خریدو, اپنا دیا ہوا صدقہ واپس نہ لے. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں اس سے کیا پتا چلا کہ رسول اکرم نے عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا, کیونکہ وہ ایک پہلے زمانے میں جنہوں نے گھوڑا دیا تھا جو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا. اب پتہ چلے کہ جس کے لیے اس کو وقف کیا تھا یعنی اللہ کے راستے میں سواری کے لیے, وہ شخص وہ گھوڑے کو بیچ رہا ہے بازار میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے جا کر پوچھا کہ کیا میں وہ گھوڑا خرید لوں, کیونکہ اس نے اس کو ویسا خیال نہیں رکھا جیسے میں خیال رکھتا تھا. تو رسول اکرم نے کہا کہ بالکل نہیں, جو چیز تم نے ایک بار وقف کر دی ہو یا پھر جو تم نے ایک بار اللہ کے راستے میں دے دیا ہو, ایون اس کو خریدنا بھی پڑے بعد میں, تو اس کو نہ خریدو, کیونکہ یہ صدقہ واپس لینے کے برابر نہ ہو جائے کہیں. یعنی اپنا صدقہ دیا ہوا صدقہ واپس نہ لو, یہ کہا رسول اکرم نے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو چیز آپ نے ایک بار اللہ کے راستے میں دے دی ہے پھر اس کو ویسے ہی رہنے دیں, اس کو واپس نہ لیں. اور وقف کی جائیداد کا اہتمام کرنے والا اپنا خط اس میں سے لے سکتا ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی, انہیں ابو الزناد نے, انہیں عارض نے, اور انہیں ابو ہریرہ نے, کہ رسول اکرم نے فرمایا جو آدمی میرے وارث ہیں وہ روپیہ اشرفی اگر میں چھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں, وہ میری بیویوں کا خرچ اور جائیداد کا اہتمام کرنے والے کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے. تو یہ چونکہ انہوں نے اپنی یعنی ان کو اندازہ ہوگا کہ ون تھرڈ ہوگا, اس لیے انہوں نے اس کو اس طرح سے دینے کے لیے کہا تھا, صدقہ کر دیا تھا یا وقف کر دیا تھا. تو ایسی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ کیا چیز کس کو دی جائے, کیا چیز کس کو دی جائے, اگر وہ غیر وارث ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے الحمدللہ، لیکن جو وارث ہوں گے ان کے لیے کوئی وصیت یا وقف جائز نہیں ہوگا. ہاں غریب رشتہ داروں اور نادر رشتہ داروں کے لیے وقف ہو سکتا ہے جو کہ غیر وارث ہوں، اللہ اعلم. تو یہ آپ کی آج کی احادیث تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.